بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 1 ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب سنہرے حروف ریکارڈ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، سلف صالحین، نامور سلاطین اور تاریخ اسلام کے تابندہ ستاروں کے سبق آموز واقعات. اس کتاب کے مصنف عبد المالک مجاہد ہیں. یہ کتاب آپ کے لیے قرطبہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 03212138225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.qartaba.org www.qurtaba.org. عرض مؤلف. حروف، قلم اور علم کے مابین رشتہ بہت گہرا ہے. حرف اور لفظ زبان سے ادا ہوتے ہیں اور قلم حروف، الفاظ اور کتاب لکھتا ہے اور یوں علم کو فروغ ملتا ہے. دارالسلام کتاب و سنت کے علوم کی اشاعت کا عالمی ادارہ ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی پیروی میں علم، بالخصوص علم دین کا فروغ اس کا مقصود و منتہا ہے. دارالسلام کی طرف سے عربی، انگریزی اور اردو کے علاوہ دنیا کی 12 زبانوں میں قرآن مجید کے تراجم و حواشی کا کام بہت مقبول ہوا ہے. فالحمدللہ علی ذالک. دارالسلام کا اشاعتی سلسلہ 3 بر اعظموں پر پھیلا ہوا ہے اور اس کے معاملات کی نگرانی کے لیے مجھے اکثر مختلف مقامات کے مابین سفر کرنا پڑتا ہے اور اسی سفر و حضر کے دوران میں مطالعہ کا شغل بھی میرے معمولات میں سر فہرست ہے. فراغت کے ان لمحات میں اپنے مطالعہ کا نچوڑ میں صفحات قرطاس پر منتقل کرتا رہتا ہوں. میرے سفر و حضر کے اس معاملے کا حاصل اس سے پہلے شائع ہونے والی 3 تالیفات، سنہرے اوراق، سنہری کرنیں اور سنہرے فیصلے ہیں، جنہیں مطالعے کا عمدہ ذوق رکھنے والے قارئین نے بہت پذیرائی بخشی ہے. اور اب سنہرے سلسلے کی 4 تالیف سنہرے حروف کے نام سے آپ کے سامنے ہے. چونکہ اسلامی معاشرت کی تعمیر اور کردار سازی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین، ائمہ اعظم، فقہاء کرام، سلف صالحین، نیک تنیت خلفاء و سلاطین، صلحاء امت، سپہ سالاران اسلام اور مجاہدین صف شکن کی سیرت اور کردار مسلمانان عالم کے لیے مشعل راہ ہیں. اس لیے امت مسلمہ کی نوخیز نسلوں کو اس مشعل سے اپنی زندگی کے راستوں کو منور کرنا از حد ضروری ہے. چنانچہ ہم نے اپنے سنہرے سلسلے کی اس 4 کڑی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، سلف صالحین، نامور خلفاء و سلاطین اور تاریخ اسلام کے درخشندہ ستاروں کے دلچسپ اور سبق آموز واقعات دلکش پیرائے میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے. ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ زبان سہل، رواں اور عام فہم ہو تاکہ عام اردو دان طبقہ بھی ان واقعات سے محظوظ ہو سکے اور اپنی سیرت و کردار کو اپنے اسلاف کی داستان عظیمت سے جلا بخش سکے. اس کتاب میں زیادہ تر واقعات عربی مصادر سے لیے گئے ہیں اور مستند ہیں. اسلاف کے تفقہ، رسوخ فی العلم، ذہانت و فطانت، معاملہ فہمی، حلم، تواضع، ایثار اور اعلی کلمت الحق کے یہ واقعات ہر مسلمان مرد عورت کے لیے گراں قدر رہنمائی فراہم کرتے ہیں. سنہرے حروف کی تیاری، مسودوں کی ترتیب اور عربی عبارات کے اردو ترجمے کے مراحل میں دارالسلام ریاض کے شعبہ تحقیق و تالیف کے ممبر جناب رضوان اللہ ریاضی کا تعاون میرے شامل حال رہا ہے اور کتاب کی تحقیق و تصحیح اور پروف پڑھنے کا کام دارالسلام لاہور کے محقق اور علم تاریخ کے شناور محسن فارانی نے انجام دیا ہے. اور جناب طارق جاوید عارفی نے عربی متن اور حوالوں کی تحقیق میں ان کی معاونت کی ہے. انہوں نے واقعات کے آخر میں شخصیات کا مختصر تعارف بھی شامل کر دیا ہے جس سے کتاب کی افادیت میں خاطر خواہ اضافہ ہو گیا ہے. آخری پروف دیکھنے کی ذمہ داری عبداللہ ناصر صاحب نے نبھائی جبکہ دارالسلام ریاض کے آرٹسٹ نجم المجید اور لاہور برانچ کے محمد رمضان شاد اور حفیظ الرحمان نے ڈیزائننگ اور کمپوزنگ کا فریضہ انجام دیا ہے. عزیزم محمد طارق شاہد بھی میرے شکریہ کے بجا طور پر مستحق ہیں جن کی نگرانی و اہتمام میں سنہرے حروف کی کمپوزنگ اور درستی اور تحقیق و تخریج کا کام انجام پایا. آخر میں دارالسلام ریاض کے مرکز علمی کے انچارج جناب محمد اقبال عبدالعزیز نے پوری کتاب کا دقت نظر سے مراجعہ کیا اور کئی مقامات پر علمی اور لغوی اعتبار سے حسب ضرورت حذف و اضافہ کیا. اللہ تعالیٰ ان تمام ساتھیوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. قارئین سے درخواست ہے کہ وہ ظاہری اور معنوی حسن سے مزین اس کتاب کو پسند فرمائیں تو ارحم الراحمین سے ہمارے حق میں قبولیت و مغفرت کی دعا ضرور فرمائیں. انشاءاللہ سنہری کتب کا یہ مفید سلسلہ جاری و ساری رہے گا. عبد المالک مجاہد ریاض سعودی عرب جولائی 2006. سنہرے حروف مٹتے نہیں. آفتاب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو طلوع ہوئے 6 سال کا عرصہ گزر چکا تھا. سرداران مکہ کا ظلم و استبداد انہی کی زبانی صادق و امین کا لقب پانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے متبعین کے خلاف اپنی حدیں چھو رہا تھا. اسلام کی طاقتور آواز کو دبانے کے لیے قریش نے اپنے ظلم کے ترکش کے کسی بھی تیر کو آزمانے میں کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہ کیا بلکہ ظلم و جور کی تاریخ میں اس کی مثال پیدا کرنا قریش کی یکتائی کی تحقیر تھی. اسلام کے روشن مستقبل کا اندازہ کر کے مشرقین کے حقد و حسد کا شعلہ تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا تھا. حالات کی رفتار بدل رہی تھی. گرد و پیش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا. اب مشرقین اعلانیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے. ان کے اسی فیصلے کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے. ام ابرمو امرن فإنا مبرمون. ترجمہ: اگر ان کافروں نے ایک بات یعنی میرے پیغمبر کے قتل کا تہیا کر رکھا ہے تو ہم بھی انہیں بچانے کا تہیا کیے ہوئے ہیں. سورہ الزخرف. ابو طالب مشرکین کے ناروا سلوک پر غور کرتے تو انہیں ایک ایسے سنگین خطرے کی بو محسوس ہوتی جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا. انہوں نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل گئے ہیں تو انہوں نے اپنے جد اعلی عبد مناف کے دو صاحبزادوں ہاشم اور مطلب کی اولاد پر مشتمل خاندانوں کو اکٹھا کیا اور یہ تجویز رکھی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حمایت و حفاظت کا جو کام تنہا انجام دیتے رہے ہیں اب اسے سب مل کر انجام دیں. ابو طالب کی یہ تجویز عربی حمیت کے پیش نظر بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی. البتہ ابو طالب کے بھائی ابو لہب تنہا ایسا فرد تھا جس نے اسے منظور نہ کیا اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین قریش سے جا ملا اور انہی کا ساتھ دینے لگا. اب اس کے بعد کے حالات شیخ صفی الرحمن مبارک پوری کے الفاظ میں ان کی مایا ناز تصنیف الرحیق المختوم کے حوالے سے پڑھتے ہیں. صرف 4 ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں مشرکین کو 4 بڑے بڑے دھچکے لگ چکے تھے. یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا, پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودے بازی مسترد کی, پھر قبیلہ بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے ہی مسلم و کافر افراد نے ایک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا. اس سے مشرکین چکرا گئے اور انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اقدام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مکے کی وادی مشرکین کے خون سے لالہ زار ہو جائے گی بلکہ ممکن ہے ان کا مکمل صفایا ہی ہو جائے. اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی جو ان کی اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ سنگین تھی. اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی محصب میں حیف بنی کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی بیاہ کریں گے, نہ خرید و فروخت کریں گے, نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے, نہ ان سے میل جول رکھیں گے, نہ ہی ان کے گھروں میں جائیں گے, نہ ہی ان سے بات چیت کریں گے, جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں. مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنی ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش قبول نہیں کریں گے, نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے, جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں. ابن قیم کہتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا اور بعض کے نزدیک نظر بن حارث نے لکھا تھا, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بغیز بن عامر بن ہاشم تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا. بہرحال یہ عہد و پیمان طے پا گیا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا. اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد, خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر, سمٹ سمٹا کر شعب ابی طالب میں محبوس ہو گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ساتویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے. اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے. غلے اور سامان خورد و نوش کی آمد بند ہو گئی, کیونکہ مکے میں جو غلہ یا فروختنی سامان آتا تھا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے, اس لیے محصورین کی حالت نہایت پتلی ہو گئی تھی. انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے. فاقہ کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھیں. ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی, وہ بھی پسے پردہ. وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیاء ضرورت کی خریداری کے لیے گھاٹی سے باہر بھی نہ نکلتے. وہ اگرچہ قافلوں سے سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے, لیکن ان کے سامان کے دام بھی مکے والے اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ محصورین کے لیے کچھ خریدنا مشکل ہو جاتا. حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھتیجا تھا, کبھی کبھی اپنی پھوپھی کے لیے گیہوں بھجوا دیتا تھا. ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا, وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا, لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور اسے اپنی پھوپھی کے پاس گیہوں بھجوانے دیا. ادھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا تھا, اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر سو رہو. مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ کہاں سو رہے ہیں, پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ کی جگہ بدل دیتے, یعنی اپنے بیٹوں, بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ. اس محصوری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے. ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے. اس کے بعد محرم 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس عہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے, اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگ و دو کی. اس کا اصل محرک قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا حشام بن عمرو نامی ایک شخص تھا. یہ رات کی تاریکی میں چپکے چپکے شعب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا. یہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا. زہیر کی ماں عاتقہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی, اور اس سے کہا, زہیر کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہے جسے تم جانتے ہو؟ زہیر نے کہا, افسوس میں تنہا کیا کر سکتا ہوں, हाँ, अगर मेरे साथ कोई और आदमी होता तो मैं सहीफे को फाड़ने के लिए यकीनन उठ पड़ता। उसने कहा, अच्छा तो एक आदमी और मौजूद है? पूछा, कौन है? कहा, मैं हूँ। जुहैर ने कहा, अच्छा तो अब तीसरा आदमी तलाश करो। इस पर हश्याम मुत्राम बिन आदी के पास गया और बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब से, जो कि अब्द मुनाफ की औलाद थे, मुत्रिम के करीब नस्बी ताल्लुक का जिक्र करके उसे मलामत की कि इसने इस जुल्म पर कुरैश की हमनवाई क्यों कर की। याद रहे कि मुत्रिम भी अब्द मुनाफ ही की नस्ल से था। मुत्रिम ने कहा, अफसोस, मैं तने तनहा क्या कर सकता हूँ? हश्याम ने कहा, एक आदमी और मौजूद है। मुत्रिम ने पूछा, कौन है? हश्याम ने कहा, मैं। मुत्रिम ने कहा, एक तीसरा आदमी तलाश करो। हश्याम ने कहा, ये भी कर चुका हूँ। पूछा, वो कौन है? कहा, जुहैर बिन अबी उमैया। मुत्रिम ने कहा, अच्छा तो अब चौथा आदमी तलाश करो। इस पर हश्याम बिन उमरू अबुल बख्तरी बिन हश्याम के पास गया और उससे भी इसी तरह की गुफ्तगू की जैसी मुत्रिम से की थी। उसने कहा, भला कोई इसकी ताईद भी करने वाला है? हश्याम ने कहा, हाँ। पूछा, कौन? कहा, जुहैर बिन अबी उमैया, मुत्रिम बिन अदी और मैं। उसने कहा, अच्छा तो अब पांचवा आदमी ढूंढो। इसके लिए हश्याम जमा बिन अस्वद बिन मुत्तलिब बिन असद के पास गया, उससे गुफ्तगू करते हुए बनु हाशिम की कुराबत और उनके हुकूक याद दिलाए। उसने कहा, भला जिस काम के लिए मुझे बुला रहे हो इससे कोई और भी मुत्तफिक है? हश्याम ने इस बात में जवाब दिया और सबके नाम बतलाए। उसके बाद उन लोगों ने हजून के पास जमा होकर आपस में ये अहदो पैमान किया कि सहीफा चाक करना है। जुहैर ने कहा, मैं इब्तदा करूंगा, यानी सबसे पहले मैं ही जबान खोलूंगा। सुबह हुई तो सब लोग हज़्ज़ मामूल अपनी अपनी महफिलों में पहुंचे। जुहैर भी एक जोड़ा जेब तन किए हुए पहुंचा। पहले बैतुल्लाह के साथ चक्कर लगाए, फिर लोगों से मुखातिब होकर बोला, मक्के वालों, हम क्या क्या हम खाना खाएं, कपड़े पहने और बनू हाशिम तबाहो बर्बाद हो, ना उनके हाथ बेचा जाए ना उनसे कुछ खरीदा जाए। खुदा की कसम, मैं बैठ नहीं सकता यहाँ तक कि इस जालिमाना और कुराबत शिकन सहीफे को चाक कर दिया जाए। अबू जहल, जो मस्जिद हराम के एक गोशे में मौजूद था, बोला, तुम गलत कहते हो, खुदा की कसम इसे फाड़ा नहीं जा सकता। इस पर जमा बिन अस्वद ने कहा, बखुदा तुम ज्यादा गलत कहते हो, जब ये सहीफा लिखा गया था तब भी हम इससे राजी न थे। इस पर अबुल बख्तरी ने गिरा लगाई, जमा ठीक कह रहा है, इसमें जो कुछ लिखा गया है उससे हम नाराजी हैं और ना उसे मानने को तैयार हैं। इसके बाद मुत्तइम बिन अदी ने कहा, तुम दोनों ठीक कहते हो और जो इसके खिलाफ कहता है गलत कहता है। हम इस सहीफे से और इसमें जो कुछ लिखा है उससे अल्लाह के हुजूर बरात का इजहार करते हैं। फिर हश्याम बिन उमरू ने भी इस तरह की ही बात की कही। ये माजरा देखकर अबू जहल ने कहा, ये बात रात में तय की गई है और इसका मशवरा यहाँ के बजाय कहीं और किया गया है। इस दौरान अबू तालिब भी हरम पाक के गोशे में मौजूद थे। उनके आने की वजह ये थी कि अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सहीफे के बारे में ये खबर दी थी कि अल्लाह के उस पर अल्लाह ताला ने कीड़े भेज दिए हैं, जिन्होंने जुल्म और सितम और कुराबत छिकने की सारी बातें चट कर दी है, सिर्फ अल्लाह अज्जवजल का जिक्र बाकी छोड़ा है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को ये बात बताई तो वो कुरैश को ये कहने आए थे कि उनके भतीजे ने उन्हें उन्हें ये और ये खबर दी है, अगर वो झूठा साबित हुआ तो हम तुम्हारे और इसके दरमियान से हट जाएंगे और तुम्हारा जो जी चाहे करना, लेकिन अगर वो सच्चा साबित हुआ तो तुम्हें हमारे बाइकॉट और जुल्म से बाज आना होगा। जब कुरैश को ये बताया गया तो उन्होंने कहा, आप इंसाफ की बात कह रहे हैं। अबू जहल और बाकी लोगों की नोक झोंक खत्म हुई तो मुत्तइम बिन अदी सही फचाक करने के लिए उठा। क्या देखता है कि वाकई कीड़ों ने उसका सफाया कर दिया है, सिर्फ बिस्मे की अल्लाहुम्मा बाकी रह गया है और जहां जहां अल्लाह ताला का नाम था वो बचा है, या कीड़ों ने उसे नहीं खाया था। उसके बाद सही फचाक हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बकिया तमाम हजरात ने शाब अबी तालिब से निकल आए और मुशरिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत की एक अजीम शान निशानी देखी, लेकिन उनका रवैया वही रहा जिसका जिक्र इस आयत में है। वई यरऊ आयतन युरिदू वयकूलू सिहरुम मुस्तामिर। ترجمہ: اگر یہ مشرکین کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے. سورہ قمر. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ ابن حشام کے حوالے سے خانہ کعبہ پر لٹکائے گئے بائیکاٹ کے صحیفے سے سنہرے حروف یعنی اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کے نہ مٹنے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو خبر دیتے ہوئے فرمایا: چچا جان، اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ پر لٹکائے گئے قریش کے صحیفے پر دیمک کو مسلط کر دیا ہے، جو اللہ کے اسماء گرامی کو چھوڑ کر ظلم و قطع تعلقی اور بہتان پر مشتمل سارے الفاظ کو چٹ کر گیا ہے. ابو طالب نے پوچھا: کیا تمہارے رب نے تمہیں اس بات کی خبر دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں. ابو طالب نے کہا: پھر اللہ کی قسم، تم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. اس کے بعد ابو طالب شاب ابی طالب سے نکل کر قریش کے پاس آئے اور ان سے یوں مخاطب ہوئے: قریشیوں، میرے بھائی کے بیٹے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کے نام کے سوا ظلم و عدوان اور قطع تعلقی اور بہتان پر مشتمل سارے الفاظ دیمک چٹ کر گیا ہے، لہٰذا تم اپنے صحیفے کے پاس چلو اور اسے اتار کر دیکھو. اگر بات وہی ہے جیسا کہ تم نے اس نے مجھے بتائی ہے تو تم ہمارے ساتھ قطع تعلقی سے باز آ جاؤ اور صحیفے میں مکتوب باتیں واپس لے لو، اور اگر وہ یعنی میرا بھتیجا اپنی بات میں جھوٹا ہے تو پھر میں اسے تمہارے سپرد کر دوں گا. قریش نے کہا: بات معقول سی ہے، ہم اس بات سے راضی ہیں. چنانچہ صحیفہ دیکھا گیا تو سنہرے حروف یعنی اللہ عز و جل کے اسماء گرامی جوں کے توں باقی تھے. اس کے برخلاف ظلم و عدوان اور بہتان و قطع تعلقی پر مشتمل الفاظ دیمک کی نظر ہو گئے تھے. اس واقعے سے یہاں سبق ملتا ہے کہ تاریخ اسلامی کے سنہرے حروف اور ان کے انمٹ نقوش تا قیام قیامت باقی رہیں گے، اور ان کا مطبہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، جس کی پیشن گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بخاری و مسلم میں کی گئی ہے. آل یاسر، صبر کرو. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو مخزوم کے غلام تھے. یہ اپنے والدین کے ساتھ اسلام کی نعمت سے مشرف ہوئے تھے. مشرکین مکہ انہیں طرح طرح کے دردناک سزائیں دیا کرتے. چلچلاتی دھوپ میں گرم اور پتھریلی زمین پر ان تینوں کو لٹا دیا جاتا اور انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر مارا جاتا. سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں اس سلسلے میں لکھا گیا ہے: مشرکین مکہ جن کے پیش پیش ابو جہل ہوتا، ان تینوں عمار، ان کے والد یاسر اور ان کی والدہ سمیہ کو چلچلاتی دھوپ میں جبکہ شدت سے تپش سے زمین گرم ہو جاتی بتہائے مکہ میں نکالتے اور وہاں کی گرم زمین پر لٹا کر انہیں سزائیں دیا کرتے تھے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ان کے پاس سے ہوتا اور آپ انہیں اسلام کی خاطر یہ سخت ایزائیں برداشت کرتے ہوئے دیکھتے تو فرماتے: آل یاسر، صبر سے کام لو، یقیناً تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. اس دردناک عذاب کی تاب نہ لا کر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، اور ابو جہل نے ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر ڈالا. اسلام میں خلعت شہادت سے سرفراز ہونے کی سعادت سب سے پہلے اسی خاتون کی نصیب میں آئی. پھر اس کے بعد کفار مکہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کے عذاب دینا شروع کیے. چنانچہ کبھی تو انہیں گرم پتھریلی زمین پر لٹا کر، کبھی ان کے سینے پر گرم چٹان رکھ کر، اور کبھی پانی میں ڈبکیاں دے کر انہیں اذیت سے دوچار کرتے اور کہتے: جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نامناسب الفاظ نہیں کہے گا اور ہمارے معبودوں کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرے گا، ہم تجھے نہیں چھوڑیں گے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن جریر رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ مشرکین مکہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سخت سے سخت سزائیں دینے لگے تو انہوں نے مشرکوں کے مطالبے پر چند نامناسب باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہہ دیں. پھر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس بات کا شکوہ کیا کہ مشرکین جب مجھے مارتے اور سخت ترین عذاب میں مبتلا کرتے ہیں تو اس وقت میں ان کے مطالبے پر آپ کی شان اقدس میں چند گستاخانہ کلمات کہہ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا, اس وقت تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, میرا دل دولت ایمان سے سرشار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر وہ پھر مجبور کریں تو تمہیں اجازت ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی, من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. ترجمہ, جو شخص ایمان لانے کے بعد جان بوجھ کر اللہ سے کفر کرے اس پر تو اللہ کا غضب ہے اور وہ عذاب عظیم کا مستحق ہے, مگر جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل حالت ایمان پر مطمئن ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں. سورہ النحل آیت نمبر 106. بلازری نے محمد بن کعب سے بیان کیا, عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا سخت عذاب دیا جاتا کہ وہ حواس کھو بیٹھتے اور انہیں معلوم نہ ہوتا کہ ان کی زبان سے کیا کچھ نکل رہا ہے. ابن سعد نے محمد بن کعب ہی کے حوالے سے لکھا ہے, مجھے اس آدمی نے بتایا ہے جس نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف پاجامہ پہنے ہوئے دیکھا. اس آدمی کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر زخم کے آثار دیکھ کر پوچھا, یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا, مکے کی گرم زمین پر لٹا کر قریش مجھے جو سزائیں دیتے تھے یہ اسی کے آثار ہیں. قارئین کرام, آپ کے سامنے مکہ کی سرزمین پر ظلم کا پہاڑ توڑنے والے مشرکین مکہ اور ان کی بہیمانہ کارروائیوں کا شکار ہونے والے ایک ہی خاندان مظلوم کا یہ عکس پیش کیا گیا کہ جبکہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ دل دہلا دینے والے واقعات سے عبارت ہے. مردانگی و بہادری, خودداری, جمع مردی, حوصلہ مندی اور روشن ضمیری اور کرامت انسانیت کا سر اس وقت شرم سے جھک جاتا ہے جب کوئی سنتا ہے کہ فرعون حاضہ الامت کے لقب سے ملقب ظالم و جابر بدبخت ابو جہل عمرو بن حشام نے مظلوم و مسکین غریب و نادار اور لاچار لونڈی کو زیر ناف نیزہ مار کر صرف اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا کہ وہ کہتی تھی, ربی اللہ, یعنی میرا رب اللہ ہے. اگر اس امت کے فرعون نے یہ حرکت پس پردہ بھی کی ہوتی تب بھی وہ قابل سرزنش و قابل ملامت ہوتا اور انسانیت اسے بخشنے کو تیار نہ ہوتی. پھر ایسی صورت میں اس کا جرم کس قدر قابل نفرت اور گھناؤنا ہو جاتا ہے کہ اس نے یہ سب کچھ قریش کی آنکھوں کے سامنے کیا. مجھے اللہ سے شرم آ رہی ہے. خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا بھائی خلیفہ حشام بن عبد الملک بن مروان بیت اللہ شریف کے حج کو آیا. حشام خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بیٹوں میں سے چوتھا بیٹا تھا جو یزید بن عبد الملک کے بعد منصب خلافت پر فائز ہوا. اس کے عہد میں ترکوں نے بار بار بغاوتیں کی. حشام نے نصر بن سیار کو خراسان کا گورنر مقرر کیا تو اس نے نو مسلموں سے جزیہ لینا موقوف کیا, جس کے نتیجے میں ترکوں میں اسلام بڑی سرعت سے پھیلنے لگا. حشام کے جرنیل سعید حریشی نے خزر اور آذربائیجان کے ترکوں کو بار بار شکستیں دی. رومیوں کے خلاف بھی کئی فتوحات حاصل ہوئیں. حشام کے عہد میں زید بن علی زین العابدین نے کوفہ میں خروج کیا, مگر جب موقع آیا تو اہل کوفہ ساتھ چھوڑ گئے, چنانچہ زید بن علی نے انہیں رافضی کا خطاب دیا. آخری مارکے میں زید پیشانی میں تیر لگنے سے انتقال کر گئے. حشام نے 19.5 برس خلافت کرنے کے بعد 125 ہجری بمطابق 742 عیسوی میں وفات پائی. تاریخ اسلام از اکبر شاہ خان نجیب آبادی. خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا بھائی خلیفہ حشام بن عبد الملک بن مروان بیت اللہ شریف کے حج کو آیا. طواف کے دوران اس کی نگاہ زاہد و متقی اور عالم ربانی سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی. जो अपना जूता हाथ में उठाए हुए खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। उनके ऊपर एक कपड़ा और एक अमामा था जिसकी कीमत 13 दिरहम से ज्यादा नहीं थी। खलीफा हश्याम ने कहा, कोई हाजत हो तो फरमाइए। सालिम बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मुझे अल्लाह से शर्म आ रही है कि मैं उसके घर में होते हुए किसी और के सामने दस्ते सवाल दराज करूं। ये सुनना था कि खलीफा के चेहरे का रंग सुर्ख होने लगा। उसने सालिम बिन अब्दुल्ला के जवाब में अपनी सुबकी महसूस की। जब सालिम बिन अब्दुल्ला हरम शरीफ से बाहर निकले तो वो भी उनके पीछे ही हरम से निकल पड़ा और रास्ते में उनके सामने आकर कहने लगा, अब तो आप बैतुल्ला शरीफ से बाहर निकल चुके हैं, कोई हाजत हो तो फरमाएं, यानी बंदा हाजिर है। सालिम बिन अब्दुल्ला गोया हुए, आपकी मुराद दुनियावी हाजत से है या उखरवी हाजत से? खलीफा शाम, उखरवी हाजत को पूरा करना तो मेरे बस में नहीं, अलबत्ता दुनियावी जरूरत को पूरा कर सकता हूँ, फरमाए। सालिम बिन अब्दुल्ला कहने लगे, मैंने तो दुनिया उससे भी नहीं मांगी जिसकी ये मिल्कियत है, फिर भला मैं उस शख्स से दुनिया तलब क्यों कर सकता हूँ जिसका वो खुद मालिक नहीं। ये कहकर अपने घर की तरफ चल दिए और हश्याम बिन अब्दुल मलिक अपना सामू लेकर रह गए। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह का खुतबा। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक का जब कफन दफन हो गया तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने मस्जिद का रुख किया। आपके हमराह लोग भी हो लिए। मस्जिद पहुंचकर मिंबर की जीनत बने और लोगों का मजमा हो गया। फिर ये तकरीर फरमाई, लोगों, खिलाफत के ओहदे में मेरी आजमाइश हुई है, जबकि ना तो मेरी ये चाहत है, ना कोई तलब और ना ही मुसलमानों की तरफ से कोई मशवरा है। तुम्हारी गर्दनों पर जो मेरी बैत का बोझ है मैं उसे उतारता हूँ, तुम लोग अपने लिए कोई मुनासिब खलीफा मुंतखब कर लो। ये सुनकर लोगों का हुजूम यक जबान होकर चीख उठा, हमने आपको चुन लिया है ए अमीरुल मोमिनीन और हम आपकी खिलाफत पर राजी हैं। जब आवाजें कम हुई तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा और तकरीर की, मैं तुम्हें अल्लाह का तकवा इख्तियार करने की नसीहत करता हूँ, क्योंकि अल्लाह के तकवे से बढ़कर कोई चीज नहीं, और अपनी आखरत संवारने के लिए आमाल सालेहा करो, क्योंकि जो आखरत का मुतलाशी होता है अल्लाह ताला उसके दुनियावी उमूर के लिए किफायत कर जाता है। अपने अंदरूनी मामलात को दुरुस्त कर लो, अल्लाह ताला तुम्हारे जाहिरी मामलात की इस्लाह फरमा देगा। तुम में से जो कोई अपने आबा व अजदाद में से किसी पर फख्र करेगा वो जिंदगी ही में मौत के शिकंजे में गिरफ्तार होगा। ये उम्मत अपने परवरदिगार के मामले में कभी इख्तलाफ का शिकार रही, ना अपने नबी के बारे में और ना ही अपनी किताब यानी कुरान करीम के बारे में, बल्कि इस उम्मत का इख्तलाफ दिरहम और दीनार में हुआ। अल्लाह की कसम, मैं किसी को नाजायज तरीके से नहीं दूंगा और ना ही किसी का हक मारूंगा, और मैं कोई खाजन नहीं हूँ, बल्कि मैं वही सर्फ करूंगा जहाँ करने का मुझे हक हासिल है। लोगों, मुझसे पहले ऐसे खुलफा भी गुजरे हैं जिनके जुल्म और तुगयानी से बचने के लिए तुम उनकी खिदमत में नापायदार मोहब्बत और उल्फत का गुलदस्ता बतौर नजराना पेश करते थे, लेकिन मेरी बात सुन लो और आगाह हो जाओ, अल्लाह की मासियत और नाफरमानी में किसी मखलूक की कोई अतात नहीं है। जो कोई अल्लाह की अतात और बंदगी बजा लाता है उसकी अतात तो लाजिम है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी करने वाले की अतात तो कुजा उसकी हैसियत परे काह से भी ज्यादा नहीं, इसलिए इसकी कोई अतात नहीं। मैं तुम्हारे मामले में जब तक अल्लाह ताला की अतात बजा लाऊं तुम मेरी अतात करना, लेकिन जब मैं अल्लाह की अतात छोड़ दूं तो तुम पर मेरी किसी भी अतात का हक नहीं। मैंने जो कुछ मुनासिब समझा कहा और अजीम व बरतर अल्लाह से अपने और तुम्हारे लिए मगफिरत और बख्शिश की दुआ करता हूँ। खुतबे से फारिग हुए तो आपने जमीन के धमकने की आवाज सुनी। चुनाचे उन्होंने पूछा, ये क्या है? लोगों ने जवाब दिया, ए अमीरुल मोमिनीन, ये खिलाफत की सवारियां आपकी खिदमत में पेश करने के लिए लाई गई हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने फरमाया, मुझे इन सवारियों की क्या जरूरत है, मेरा खच्चर लाओ, वो मेरी सवारी के लिए काफी है। खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की वफात पर जमादुल उखरा 96 हिजरी में सुलेमान के हाथ पर बैत खिलाफत हुई, جہاد قسطنطنیہ کے لیے فوج روانہ کرنے کے بعد سلیمان نے وابق متصل قنصرین میں جہاد کے نتیجے کا انتظار کرتے ہوئے سفر 99 ہجری میں وفات پائی. اس سے پہلے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو اپنا جانشین نامزد کر گیا تھا. تاریخ اسلام اس اکبر شاہ خان. امام ابن سیرین کہتے ہیں اللہ سلیمان پر رحم کرے, انہوں نے اپنی خلافت کا آغاز احیاء نماز سے کیا اور اختتام عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نامزد کرنے پر ہوا. سیر اعلام النبلہ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ خلیفہ بن عبد الملک بن مروان کے بھتیجے اور داماد تھے. ان کی والدہ ام عاصم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی. ان کے والد عبدالعزیز 21 سال مصر کے گورنر رہے. ولید نے عمر بن عبدالعزیز کا مدینے کا گورنر مقرر کیا. 99 ہجری میں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کی وفات پر اس کی وصیت کے مطابق عمر رحمہ اللہ نے منصب خلافت سنبھالا. انہوں نے لوگوں کے غصب شدہ اموال اصل حقداروں کو لوٹا دیے, بیت المال کے مصارف کی اصلاح کی اور فدق کا علاقہ اسی طرح بیت المال کے نام کر دیا جس طرح وہ خلفائے راشدین کے عہد میں تھا. آپ کی وفات 101 ہجری میں سل کے مرض سے ہوئی, اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے غلام کو بعض لوگوں نے ہزار دینار دے کر اس کے ہاتھوں آپ کو زہر دلوایا. آپ جب زہر کے اثر سے بیمار ہوئے تو غلام کو بلا کر پوچھا, اس نے زہر پلانے کا اعتراف کیا اور ہزار دینار کی وصولی کے بارے میں بتایا. آپ نے وہ رقم اس سے لے کر بیت المال میں جمع کروا دی اور اس سے کہا, لوگوں کو خبر ہونے سے پہلے پہلے بھاگ جاؤ ورنہ وہ تجھے قتل کر دیں گے. دیکھیے البدایا و نہایا, ترجمہ امیر المومنین عمر بن عبد العزیز. تکبر و غرور سے دور رہو. علامہ ابن جوزی بغداد میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنے مواعظ کی بدولت, جن میں ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کے علم نے چار چاند لگا دیے تھے, بڑی شہرت پائی. 570 ہجری میں ابن جوزی نے بغداد کے درب دینار میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی اور وہاں درس دینے کا سلسلہ شروع کیا. اسی سال انہوں نے اپنے مواعظ میں قرآن مجید کی تفسیر بھی پوری کر دی. عالم اسلام کے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مجالس واعظ میں پورے قرآن مجید کی تفسیر کی ہو. تصنیف و تالیف سے ابن جوزی کو غیر معمولی شغف تھا. انہوں نے 300 سے زائد کتابیں تصنیف کی جن میں سے بعض کئی جلدوں پر مشتمل ہیں. ان میں سے جو کتابیں آج موجود و معلوم ہیں ان کی تعداد 100 کے قریب ہے. اردو دائرہ معرف اسلامیہ. علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں, ذکر و اذکار کی مجلسوں میں میرے ہاتھ پر 1,00,000 سے زائد افراد نے اپنے گناہوں سے توبہ کی اور 200 سے زائد لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. نیز میرے واعظ و نصیحت سے کتنی پتھر نما آنکھوں نے آنسوؤں کے سمندر بہائے جن کا کبھی رونا محال تھا. جس آدمی کو یہ انعام و اکرام حاصل ہو جائے پھر وہ اگر خیر کی امید رکھے تو اس کا یہ حق بجا ہے, لیکن بسا اوقات میری آنکھوں کے سامنے خوف کے اسباب رونما ہو جاتے ہیں جو میری کوتاہیوں اور لغزشوں کی نشاندہی کرنے میں تھوڑا سا بھی بخل سے کام نہیں لیتے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے ارد گرد بہت سارے افراد اکٹھا تھے. ان میں سے ہر آدمی کا دل نرم و گداز ہو گیا تھا, یا کم از کم ان کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہ رہے تھے. میں نے یہ منظر دیکھ کر دل ہی دل میں کہا, تمہارا کیا ہوگا جب یہ سارے لوگ نجات پا جائیں گے اور تم خود ہلاکت کے بھنور میں پھنس جاؤ گے. یہ سوچتے ہی میں عالم تصور میں چیخ اٹھا, یا الہی میرے آقا و مولا, اگر کل کو تو نے میری قسمت میں عذاب لکھ دیا تو میرے عذاب کے متعلق ان لوگوں کو جو میری مجلس میں بیٹھے ہیں مت بدلانا, اپنی شان کی حفاظت کے لیے نہ کہ میرے لیے, تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں رشد و ہدایت کی راہ بتلانے والا جہنم رسید ہوا. الہی تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ عبداللہ بن ابی منافق کو قتل کر دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں, لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے. الہی اپنے فضل و کرم سے میرے بارے میں ان کا اچھا گمان برقرار رکھنا اور انہیں میرے عذاب کے متعلق نہ بتلانا. الہی اپنی تراشیدہ لکڑی کو توڑ مت دینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سخاوت کی رسی ٹوٹ کر بکھر جائے. جس کھیتی کو تو نے سینچا اور جو تیری نظر کرم کے سامنے سرسبز و شاداب ہوئی اسے خشک نہ کر دینا. احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا بے مثال نمونہ. امام مالک رحمہ اللہ جب حدیث بیان کرنے کا ارادہ کرتے تو وضو کر کے مسجد کے فرش کے اگلے حصے پر بیٹھتے، پھر داڑھی میں کنگھی کرتے اور پورے وقار کے ساتھ جلوہ افروز ہو کر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے. ان سے جب اس سلسلے میں دریافت کیا گیا تو فرمایا، میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا بے حد خواہاں رہتا ہوں اور بغیر طہارت کے حدیث بیان نہیں کرنا چاہتا. امام مالک رحمہ اللہ راستے میں یا کھڑے ہو کر یا جلد بازی میں حدیث بیان کرنا ناپسند کرتے تھے اور فرماتے، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اچھی طرح سمجھ کر بیان کرنا چاہتا ہوں. وہ بوڑھے اور عمر رسیدہ ہونے کے باوجود مدینہ الرسول میں سوار ہو کر نہیں چلتے تھے اور فرماتے تھے، میں اس شہر میں سواری پر نہیں چڑھ سکتا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر مدفون ہے. چغل خور سچا نہیں ہو سکتا. سلیمان بن عبد الملک نے ایک مرتبہ ایک آدمی سے کہا، مجھے اطلاع ملی ہے کہ تو نے میری برائی بیان کی ہے اور فلاں فلاں بات کہی ہے. وہ آدمی گویا ہوا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے سلیمان بن عبد الملک، مجھے اس بات کی خبر ایک سچے آدمی نے دی ہے. اس شخص نے کہا، چغل خور سچا نہیں ہو سکتا. سلیمان بن عبد الملک نے کہا، تو نے سچ کہا، جاؤ کوئی بات نہیں. شریعت مطہرہ کی بالادستی. امام ابن تمیمہ رحمہ اللہ دمشق کے قریب حوران میں ربیع الاول 661 ہجری میں پیدا ہوئے. ان کے باپ نے مغلوں کے ناجائز مطالبات سے بھاگ کر دمشق میں پناہ لی تھی. انہوں نے قرآن، فقہ اور مناظرہ و استدلال میں سن بلوغ سے قبل مہارت حاصل کر لی تھی اور علماء کبار میں شمار ہونے لگے تھے. ابن تمیمہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پیرو تھے، لیکن وہ ان کی کوری تقلید نہ کرتے تھے بلکہ وہ مجتہد کی شان رکھتے تھے. وہ بدعت کے سخت دشمن تھے. انہوں نے اولیاء پرستی اور مزارات کی زیارت کی شدید مذمت کی. تحریر اور تقریر دونوں طریقوں سے انہوں نے متعدد گمراہ فرقوں مثلاً خارجی، مرجئی، رافضی، قدری، معتزلی، جہمی، کرامی اور اشعری وغیرہ سے ٹکر لی. اعلی حق کی خاطر کئی بار قید و بند کی، مصیبتوں سے دوچار ہوئے. آپ نے عمر بھر شادی نہیں کی. آپ کے خاندان کے تمام افراد تمیمہ کی طرف منسوب ہیں. تمیمہ آپ کے اجداد میں سے ابو القاسم الخضر کی عالمہ فاضلہ دادی تھی اور تمام خاندان اسی بزرگ خاتون کی طرف منسوب ہو گیا. آپ کی وفات 20 ذوالقعدہ 728 ہجری میں ہوئی. دیکھیے اردو دائرہ معارف اسلامیہ. خلیفہ ثانی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلے بنو عدی سے تھا. ان کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آٹھویں پشت میں کعب بن لوئی پر جا ملتا ہے. انہوں نے 6 نبوی میں 26 یا 27 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا. اپنی ممتاز بیٹی ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے ابو حفص کی کنیت اختیار کی. دور جاہلیت میں انہوں نے عراق و شام وغیرہ کے بکثرت سفر کیے تھے اور وہاں کے حکمرانوں سے ملاقاتیں کی تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنا جانشین مقرر کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 13 ہجری تا 23 ہجری ایسے عمدہ طریقے سے حکومت کی کہ ان کے بعد اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ان کے عہد میں اسلامی لشکروں نے ساسانی اور بازنطینی سلطنتوں کو فتح کیا اور 22 لاکھ مربع میل پر محیط اسلامی علاقے اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے. فارسی نژاد ابو لولو فیروز نے 27 ذی الحج کو انہیں مسجد میں زہر میں بجھے خنجر سے زخمی کر دیا اور یکم محرم 24 ہجری کو زخم و کتاب نلا کر وہ شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایٹلس سیرت نبوی. شریعت مطہرہ کی بالادستی. شیخ الاسلام امام تقی الدین ابن تمیمہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام و مکاشفہ سے نوازا جاتا ہے ان میں کوئی بھی شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی سے افضل و بہتر نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم سے پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے رہے ہیں جنہیں الہام سے نوازا جاتا رہا ہے، اگر کوئی ایسا شخص میری امت میں ہے تو پھر وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور یہ واضح ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی ایک مسائل میں اپنے پروردگار کی موافقت کا بھی شرف حاصل ہوا، لیکن باوجود اس شرف کے انہوں نے ہر مسئلے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی کسوٹی پر پرکھنا اپنا شیوا و وطیرہ بنائے رکھا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے پیش آمدہ مسئلے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیے بغیر بلا چون چرا قبولیت کا درجہ دے دیا ہو۔ البتہ اس معاملے میں ہمیشہ ان کو یہ فکر دامنگیر ہوتی تھی کہ کسی بھی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ان کا کوئی بھی قول یا فعل سبقت قرار نہ لے جائے، بلکہ ان کے استنباطی مسئلے میں جب کبھی کوئی خلافت کا اختلاف کا پہلو غالب ہوتا تو فوراً سنت مطہرہ کی طرف رجوع کرتے۔ بسا اوقات کسی مسئلے کی تحقیق میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیش نگاہ چوک جاتی یا کوئی مسئلہ ان سے مخفی رہ جاتا جس کی تہ تک وہ نہ پہنچتے تو اس کی وضاحت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اہل علم صحابہ سے فرمایا کرتے تھے، اور آپ صحابہ کرام کے بیان کردہ توضیح و تعلیم کو بسر و چشم قبول فرماتے تھے، جیسا کہ حدیبیہ کے موقع پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن اور مانعین زکات کے بارے میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتویٰ جہاد کے وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی خصوصیت تھی کہ ایک عورت بھی ان کی بات دلیل کی روشنی میں رد کر دیتی تھی اور الٹا ان پر قرآن سے حجت قائم کر دیتی تھی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات رد کر کے عورت کی بات قبول کر لیتے، جیسا کہ عورتوں کے مہر کے متعلق ایک عورت نے قرآن کے لفظ قنطارہ کے ذریعے ان پر حجت قائم کر دی اور حضرت عمر اپنے موقف سے رک گئے۔ اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ لہذا کوئی بھی اہل الہام و مکاشفہ ہو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں اظہر من الشمس ہے کہ کوئی بھی اہل الہام و مکاشفہ اتباع کتاب و سنت سے مستغنی نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور قرآن و سنت ہی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنے تابع بنانے میں ساری تگ و دو کرنے لگے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قابل اعتنا نہ گردانے۔ ایسے ہی لوگوں نے دین کو سمجھنے میں غلطی کی، گمراہی کی ڈگر پہ جا پڑے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع چھوڑ دی اور اپنے اوپر عائد شرعی امور سے استغنا و بے نیازی برتنے لگے اور اس زوم باطل میں مبتلا ہو گئے کہ وہ علم منقول کی پیروی سے چھٹکارا پا چکے ہیں اور انہیں اس علم کی چندا ضرورت نہیں۔ چنانچہ ان کا یہ جملہ ان کے درمیان زبان زد عام ہو گیا۔ انہوں نے محدثین و فقہا وغیرہ نے اپنا علم میت در میت سے حاصل کیا، ایسے ذریعے سے یہ علم منقول ہوا ہے کہ وہ بیان کرنے والا مر جاتا ہے اور ہم نے اپنا علم اس ذات سے حاصل کیا ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ ایسے جاہلوں سے کہا جائے گا کہ سقاط نے پیغمبر علیہ السلام سے جو کچھ بھی نقل کیا ہے وہ بالکل حق ہے، اگر یہ معصوم پیغمبر سے نقل نہ ہوتی تو تم اور تم جیسے جہلاؤ حمقایا تو مشرکین کی صف میں ہوتے یا یہود و نصارہ کے زمرے میں، اور جو تم اپنے علم کے اکتساب کی بات کرتے ہو تو کیسے معلوم ہوا کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، اور یہ کیوں کر تمہاری سمجھ میں نہ آیا کہ وہ شیطان کی وحی ہے؟ وحی کی بھی تو دو قسمیں ہیں، ایک وحی رحمان کی ہے اور ایک وحی شیطان کی بھی ہوتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان تمہاری نظر سے نہیں گزرا؟ اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 121۔ اور فرمایا، اور اسی طرح ہم نے انسانوں اور جنوں میں سے شیاطین ہر نبی کے دشمن بنائے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی باتیں ڈالتا رہتا ہے تاکہ اسے دھوکے میں رکھے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 112۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں کس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹ گڑنے والے گناہگار پر نازل ہوتے ہیں جو شیطانوں کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں۔ سورہ الشعراء آیت نمبر 221 تا 223. مختار بن ابو عبید ثقفی بھی اسی قسم میں سے تھا. چنانچہ اب جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ مختار کہتا ہے کہ اس کے پاس وحی آتی ہے تو انہوں نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيَهُونَ إِلَّا أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. ترجمہ: اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے ذہنوں میں شبہ ڈالتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. سورہ الانعام آیت نمبر 121. اور جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ مختار کہتا ہے کہ اس پر وحی نازل ہوئی تو انہوں نے فرمایا هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم يلقون السمع واكثرهم كاذبون. ترجمہ: کیا میں تمہیں بتاؤں کس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹ گڑنے والے پر گناہگار پر نازل ہوتے ہیں جو شیطانوں کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں. سورہ شعرا آیت نمبر 221 تا 223. یہ مارکہ جسر عراق میں شہادت پانے والے سپہ سالار ابو عبید بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا. اس نے خون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لینے کے دعوے سے ربیع الاول 66 ہجری میں کوفے میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر عبداللہ بن متی کے خلاف خروج کیا. کوفے پر قابض ہو کر مختار نے اپنے علمبردار حلوان آذربائیجان مدائن اور موصل کی طرف بھیجے. اس دوران میں اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک کرسی ایک تابوت کے اندر جامع مسجد کوفہ میں رکھوا دی جسے ہر شخص نماز پڑھنے کے بعد بوزہ دیتا. مختار نے اس کو بنی اسرائیل کے تابوت سکینہ کے مماثل قرار دیا. ذوالحج 66 ہجری میں مختار ثقفی کے سپہ سالار ابراہیم بن مالک بن اشتر نے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے گورنر موصل عبید اللہ بن زیاد سے جنگ کر کے اسے قتل کر ڈالا. اس لڑائی میں ایک اور شامی سردار حسین بن نمیر بھی مارا گیا. عبداللہ بن زیاد کا سر کاٹ کر جسم جلا دیا گیا. مختار نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اس کے پاس جبریل وحی لاتا ہے. آخرکار رمضان 67 ہجری میں مختار ثقفی موصف بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ میں ہلاک ہوا. اس کے ہمراہیوں میں عبید اللہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب بھی مقتول ہوئے. تاریخ اسلام از اکبر شاہ خان نجیب آبادی. ان تین باتوں کا علم نبی کے سوا کسی اور کو نہیں. امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن مغیرہ بن برزبا رحمہ اللہ نامور محدث تھے. آپ کی پیدائش شوال 194 ہجری میں ہوئی. امیر المومنین فی الحدیث کے لقب سے مشہور تھے. بچپن میں امام بخاری کی آنکھیں جاتی رہیں لیکن ماں کی دعا اور گریہ وزاری کی بدولت بزارت پھر لوٹ آئی. حافظک بلا کا پایا تھا اور ذہانت میں ضرب المثل تھے. آپ نے 1000 سے زائد اساتذہ و شیوخ سے حدیث لکھی. انہیں 100,000 صحیح اور 200,000 غیر صحیح احادیث ازبر تھیں. صحیح البخاری آپ کی معروف و مشہور تالیف ہے. 16 برس کی مسلسل محنت کے بعد صحیح بخاری پایہ تکمیل کو پہنچی. انہوں نے شوال 256 ہجری میں خرتنگ کے مقام پر وفات پائی. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں. انہوں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ازراہ مزاح انہیں یا زالزنین یعنی اے دو کانوں والے کہہ کر پکارتے تھے. ان کی والدہ معروف صحابیہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. وہ خلافت صدیقی و فاروقی میں بحرین کے عامل رہے. انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تھی. چنانچہ جب بھی وہ آپ کا ذکر کرتے زار و قطار رو پڑتے تھے. انہوں نے 90 سال کی عمر میں بصرہ میں وفات پائی. ان کی وفات پر مورق اجلی نے کہا آج دنیا سے آدھا علم رخصت ہو گیا. عبداللہ بن سلام بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوسف بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام حسین تھا. جب آپ مشرف با اسلام ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ نام رکھا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو عبداللہ بن سلام آپ کو دیکھنے کے لیے نکلے. آپ کے سراپے پر نظر پڑتے ہی بے اختیار پکار اٹھے، اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داری کو ملاؤ، رات کو جب لوگ آغوش نیند میں ہوں تو نماز پڑھو. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 34 ہجری میں وفات پائی. امام بخاری رحمہ اللہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہودیوں کے بڑے عالم عبداللہ بن سلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کی خبر پہنچی تو اس وقت وہ اپنے باغ میں پھل چن رہے تھے. وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں آپ سے 3 سوالات کروں گا جن کا جواب کوئی نبی ہی دے سکتا ہے. نمبر 1، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ نمبر 2، جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے؟ نمبر 3، بچہ اپنے باپ یا اپنی ماں کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ابھی ان سوالوں کا جواب حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے بتایا ہے. عبداللہ بن سلام نے پوچھا، جبریل؟ آپ نے فرمایا، ہاں جبریل. عبداللہ بن سلام نے کہا، وہ تو فرشتوں میں سے یہودیوں کا دشمن ہے. یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ. ترجمہ، اگر کوئی جبریل کا دشمن ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبریل ہی نے اللہ کے حکم سے یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اتارا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 96. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو مشرق سے گھیر کر مغرب کی طرف اکٹھا کرے گی، اور جنتیوں کا پہلا کھانا مچھلی کا جگر ہے جو بڑا لذیذ ہوتا ہے، اور جب مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو بچہ اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے، لیکن جب عورت کی غالب آ جائے تو بچہ اپنی ماں کے مشابہ ہوتا ہے. یہ سن کر عبداللہ بن سلام نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہود بہتان تراش لوگ ہیں، اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ مجھ پر بہتان تراشی کریں گے، اس لیے آپ ذرا پہلے ہی میرے بارے میں ان سے پوچھ لیں. یہودی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، تم میں عبداللہ کیسا آدمی ہے؟ یہودیوں نے جواب دیا، وہ ہم میں سب سے بہتر ہے اور سب سے اچھے کے صاحبزادے ہیں، ہمارے سردار ہے اور ہمارے سردار کے بیٹے ہیں. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے؟ اگر عبداللہ بن سلام دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں تو کیا تم بھی اسلام قبول کر لوگے؟ یہودی کہنے لگے، اللہ انہیں اس سے محفوظ رکھے. اتنے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے نکلے اور کلمہ شہادت پڑھا. یہودیوں نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں تو فوراً ہی اپنے موقف سے پلٹ گئے اور کہنے لگے، ہم میں سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا، اور ایسے ہی اناپ شناپ بکنے لگے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اسی بات سے ڈر رہا تھا. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. ترجمہ، اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے یہ کہہ دیں، کبھی تم نے سوچا بھی کہ اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے ہو اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس جیسی کتاب اتر دے کی گواہی دے چکا، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا. سورہ الاحقاف آیت نمبر 10. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت کا امتحان. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور والدہ کا نام ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا. آپ کا شجرہ نسب 5ویں پشت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے. ان کا خاندان بنو امیہ زمانہ جاہلیت سے قریش میں معزز و محترم مانا جاتا تھا. وہ قبول اسلام کے بعد حنین اور طائف کے غزوات میں شریک رہے اور اسی زمانے میں کتاب وحی کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے. خلافت فاروقی میں وہ دمشق کے حاکم رہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجربہ کاری کے پیش نظر انہیں سارے شام کا والی بنا دیا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مدبر، کامیاب سیاستدان اور لائق منتظم تھے. انہوں نے ملک کے تمام اہم مرکزوں میں قلعے اور چھاونیاں قائم کی. ان قلعوں کے علاوہ مستقل شہر آباد کیے. انہوں نے اسلامی بیڑے کو ترقی دی اور مصر و شام کے ساحلی علاقوں میں جہاز سازی کے کارخانے قائم کیے. اب 20 سال مسند خلافت پر متمکن رہے. انہوں نے رجب 60 ہجری میں 78 سال کی عمر میں وفات پائی. پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوتا ہے.